اس مسجد کے دروازے تو اللہ کے فضل سب کے لیے کھلے، کوئی آئے کچھ پوچھے آگے، انشاءاللہ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں. لیکن وہاں کوئی کہتا ہے کہ تمیز ہو گئی، کوئی کہتا ہے اٹھا کے باہر پھینک آؤ، کوئی کہتا ہے کہ امین کرو گے تو ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے. بس کفرن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کرو تو کہتے ہیں میں نہ مانوں. کیوں نہ مانوں؟ مقلد ہوں. میں نہ مانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانتے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں. یہ میں مفتی صاحب جیسے لطیفے نہیں جانتا، جیسے بے سروپا انہوں نے سنائے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. لطیفہ بازی دروغ گوئی ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. گلشن اقبال میں حضرت آفتاب صاحب ہو، مولوی نصیر صاحب ہمارے ساتھی تھے، یہ ان کے دیکھے کی بات ہے. جامعہ ابی بکر وہاں سے پانی وانی کا کبھی مسئلہ ہو جاتا تھا تو کچھ ساتھی نماز پڑھنے کے لیے پاس ہی ایک مسجد تھی وہاں چلے جاتے تھے. تو وہاں ایک ساتھ تبلیغی جماعت کے تھے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے لوگوں کی نماز کی بھی کرواتے ہیں اور لوگوں کو دین پر لگاتے ہیں اور تم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی سیدھی کرواتے ہو، اللہ کے بندو اپنی بھی سیدھی کرو، ذرا اپنا بھی دیکھ لو. اول خیش بعد درویش، پہلے ذرا اپنی بھی سیدھی کر لو. یہی کہتے ہیں ہم، اور تو کچھ نہیں کہتے، ان کی خیر خائی کرتے ہیں، ایویں سانو آدھے پیچھے پیروں گے. تو خیر وہاں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے بڑے چلا کرتے ہیں، انہوں نے بڑے چلے لگائے ہوئے. تو ہمارا ایک طالب علم وہ ان کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا صاحب یہ حدیثیں ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کی کامیابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں ہے اور دونوں جہان کی ناکامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت میں ہے. تو جناب نماز کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ تبلیغی جماعت والے چلا کا صاحب کہنے لگے تو میں نے وہ حدیثیں سنانی نے نا، جا حدیثوں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جو مرضی کر. اب حدیثوں کا انکار بھائی کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں کا انکار کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کسی ایک حدیث کا کوئی انکار کر دے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کسی سے جا کر پوچھ لو کفر ہو جاتا ہے. تم تو یہ کہتے ہو او فکار بھی والوں، یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، حدیثوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اس کو تو تم نے کفر بنا دیا، اور سنت کو رد کرنا جو پکا ٹھکا کفر ہے. یہ بڑے تم علم کے دعوے کے ساتھ اور شیخ الحدیثی کے دعوے کے ساتھ اور مفتی اعظم کے دعوے کے ساتھ اور کامل و اکمل کے دعوے کے ساتھ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کیے جاتے ہو، کبھی شرم کی ہوتی، کبھی سوچا ہوتا تو. وہ کفرن مسجد ضرار وہ ہوتی ہے جہاں انکار کیا جائے. وہ تفریقن بین المومنین کے مومنوں میں ونڈا پائیا جائے، آ شافی نے تھی شافی رہو، آ حملی نے آ حملی رہ، آ مالکی نے آ مالکی رہ، اسی ہنفی ہیں اسی ہنفی رہی ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کسی تفریق بین المومنین کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہم تو کسی تفریق کے قائل ہیں، کسی تفریق کی دعوت نہیں دیتے. تو مسجد ویرار کی ڈیفائنیشن کرو ذرا، کہاں لگتی ہے مفتی صاحب؟ ذرا حدود و قیود کا جائزہ لے کر، ذرا اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر، مال ہوں وہ مال ہے کو دیکھ کر فتوا صادر فرمائیں کہ مسجد ویرار کون سی ہے، پھر اس کے بعد یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بھائیو باتیں بہت ہو چکی اور بہت ساری رہ گئی، جتنی میں نے کہی ہیں اس سے بہت زیادہ باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے رہ گئے. اس لیے میں صرف اپنی بات کو اب سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے خیر خائی اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کے سنیں میری بات، جاگ جائیں سنیں میری بات. میں آپ کو نجات کا راستہ بتانا چاہتا ہوں، ہدایت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں، وہ راستہ بتانا چاہتا ہوں جو یقیناً قطعی طور پر کامیابی کا راستہ ہے. لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع دار بن جاؤ, اس کے پیروکار بن جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, خالص اللہ کی عبادت کرو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو. عبادت صرف اللہ رب العزت کی اور اطاعت اور مطابعت یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اطیع اللہ و اطیع الرسول اور ان تطیعوہ تہتدوا. قرآن کہتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, راہ پا جاؤ گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, کامیاب ہو جاؤ گے. اور قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پا گیا, وہ بڑی کامیابی کو پا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی فقہ حنفی کی اطاعت کرو, یہ عین اسلام ہے. اگر یہ عین اسلام ہے فقہ حنفی کی اطاعت, تو میں بس ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ فقہ حنفی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ اور عیدین یہ مصر جامع کے بغیر نہیں ہوتا. اور مصر جامع کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے کہ وہ مصر جامع ہوتا ہے جہاں حدود قائم ہوتی ہو, اللہ کے احکام قائم ہوتے ہوں, اور وہاں بادشاہ کا کوئی مقرر کردہ قاضی ہو یا اس کا کوئی نائب ہو, وہاں جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے. اور یہ تمہارے گاؤں میں کیوں بھی حدیں قائم ہوتی ہیں, اللہ کے احکام قائم ہوتے ہیں, اور کسی نے یہاں کسی قاضی کو مقرر کیا ہوا ہے, اور یہاں جمعہ اور عیدین ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. یہ حدیث کا پر عمل کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ انفیسکا کے مقلد یہ جمعہ اور عیدین اس لیے پڑھاتے ہیں انفیسکا کی مخالفت کر کے, کہ لوگ کہیں یہاں لگیز نہ ہو جائیں, اس لیے جمعہ اور عیدین شروع کر رکھا ہے. اور کہاں گئی تمہاری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید؟ اور تم تو سچے مقلد بھی نہ بنے, اور نہ علم سیکھا, نہ تقلید کی, کچھ بھی نہ کیا. خسرت دنیا والا آخرہ, کہیں کے بھی نہ رہے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ تقلید تمہیں کرنی آئی, نہ تحقیق تمہیں کرنی آئی, نہ رسول کے بنے, نہ امام کے بنے, کسی سے بھی رشتہ نہ تم نے جوڑا, کس کے پیچھے پڑے ہوئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کہتے ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ارے مقلد ہو ابو حنیفہ کے تو دنیا کے حنفیوں عیدیں اور جمعے کی نمازیں موقوف کر دیں اپنی ساری مسجدوں کے اندر, جہاں جہاں قائم کرتے ہو ختم کر دو. اور کہتے ہیں کہ ہم فقہ کے مقلد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ دیں. اور امام صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ امامت کے پیسے لینے جائز ہیں, نہ خطابت کے لینے جائز ہیں, نہ اذان کے لینے جائز ہیں, نہ تعلیم کے لینے جائز ہیں. یہ سارا مسجدوں کا سلسلہ ولل استیجار ولل اذانی ول حجی وقضاء الامامتی و تعلیم القرآنی والفقہ. فقہ کی تعلیم دینے والے مفتیوں کی تنخواہیں بند, قرآن کی تعلیم دینے والے قاریوں کی تنخواہیں بند, امامت کروانے والے خطیبوں اماموں کی تنخواہیں بند. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوئی ہیں. اور یہ مقلدوں کو سنا رہا ہوں, سن لیں, کان کھول کے سن لیں کہ اس فقہ کی تقلید کر رہے ہیں. اور یہ کتاب ہے ہدایہ, جس کو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ان الہدایت کل قرآن. یہ ہدایہ قرآن جیسا ہے, یہ ہدایہ قرآن جیسا ہے. 307 صفحہ لکھا ہوا ہے, 307 صفحہ لکھا ہوا ہے. حج بدلے, حج بدل پہ جاتے ہیں نا یہ مفتی صاحبان, یہ صاحبزادگان, یہ پیرزادگان, یہ گدی نشینان, یہ مریدوں کی طرف سے حج بدل پہ جاتے ہیں. اور خرچہ کتنا کرتے ہیں اور وصول کتنا کرتے ہیں, ہم کون سا ان کا حساب چیک کرتے ہیں؟ لمبے کھاتے نے اللہ ہی جانے, یہ بڑے کھلے کھاتے ہیں. حج بدل کے پیسے لیتے ہیں اور اسی طرح اذان کے پیسے لیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرما رہے ہیں یہ سب حرام ہے, جائز نہیں. اور یہ ابو حنیفہ کے مقلد حلال سمجھ کے سب کھائے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم ابو ربا کے مقلد ہیں اور تب ہے تمہاری ایسی تکلیف پر. جہاں دنیا کے پیسوں کا معاملہ آ گیا امام کو پشت کر کے جو ہے دنیا کے متوالے ہو گئے, اس کے پیسوں کے پیچھے بھاگ پڑے, نہ امام یاد رہا نہ اس کی تکلیف یاد رہی. اور جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو جفا مار کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم امام ابو ربا کے مقلد ہیں, ہمیں نہ حدیث سناؤ, ہم امام ابو ربا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آؤ اس راستے کی طرف جو سلامتی کا راستہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور یہ راستہ بالکل آسان راستہ ہے اور واضح راستہ ہے. اور میرے بھائیو, تمہیں کسی لمبے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری باتیں ساری مفتیوں اور مولویوں کے ساتھ نہیں ہیں, تم کو تو میں نے صرف عقائد سے آگاہ کیا ہے کہ ذرا دیکھ چاک کے ہوش و آواز کے ساتھ سنو کہ علمی دنیا ہے کیا. باقی آپ لوگ اس گاؤں کے رہنے والے, آپ کے متعلق میرا بڑا حسن ظن ہے کہ آپ لوگ سیدھے سادھے مسلمان ہیں, آپ کو اللہ رسول کے نام پر جو بتا دیا جائے آپ اس کو بڑے صدق کے دل کے ساتھ قبول کرنے والے ہیں. آپ نے اپنے گلے میں کوئی پٹا نہیں ڈالا ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں باندھی ہوئی. یہ سارے کام مولویوں اور مفتیوں کے, انہوں نے اپنے لیے سارے دروازے بند کیے ہوئے. آپ کے لیے معاملہ بڑا آسان ہے. کیا جب کسی سے پوچھو تو اپنے لیے وہ لفظ استعمال کرو جو قرآن نے استعمال کیا ہے, حدیث نے استعمال کیا ہے. حدیث میں آتا ہے انما شفا, قرآن میں آتا ہے فصل ہوا ذکری ان کنتم لا تعلمون. جو نہیں جانتے ہو تو سوال کرو, جنہوں نہیں آندا وہ کی کرے پوچھ لو. قرآن آندا جنہوں نہیں آندا وہ پوچھ لو. جو پوچھن تو پہلو انہوں ایڈی لمبی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ تو انفی ہے, کیڑا انفی ہے, کتوں پڑھے انفی ہے, اور کیڑی کتاب کے مطابق تو فتویٰ دینا ہے. نہیں, جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں اور اس کی دیانت پر اعتماد کرتے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں مجھے اللہ رسول کا حکم بتاؤ, اور وہ آپ کو بتا دے, آپ اس پر عمل کر لیں. اب آپ کا کام تو اتنا ہی تھا, آپ نے سوال کر لیا کیونکہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے سوال کرنے کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما شفاء الرأی السؤال, جس کو آتا نہ ہو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ پوچھ لے. عام آدمی تو پوچھ لے, اس کا راستہ یہ ہے, اور پھر اس کی پیروی کرے جو اسے معلوم ہوتا ہے, جو اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے, اور یہ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ العامی لا مذہب لہ. عام آدمی کوئی حنفی نہیں ہوتا, عام آدمی کوئی شافعی نہیں ہوتا. میں نے جتنی باتیں کی ہیں عام آدمیوں سے نہیں کی, اس لیے کہ عام آدمی حنفی ہو ہی نہیں سکتا. یہ فقہ کی اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے العامی لا مذہب لہ. عامی کا مذہب ہوتا ہی نہیں, عامی حنفی نہیں ہو سکتا, عامی شافعی نہیں ہو سکتا, عامی حنبلی نہیں ہو سکتا, عامی مالکی نہیں ہو سکتا. مذہب ہوں مذہب و مفتی, وہ مذہب کیوں ہے جڑا انہیں پنڈ میں مولوی صاحب نے بچ گئے. یہ پنڈ میں مولوی صاحب کرم دین نے تھے وہ کرمی, جو نظام دین نے تھے وہ نظامی, کہ جو دین میں مدنے تھے وہ دینی, جی کوئی گیا وہ اوی. یہ کدو جدو اپنے آپ کو انہیں مورا کر کے انہوں نے پیچھے لا لے, کہ جی وہ سوچ سمجھ کے چلے آتے جی میرے اللہ رسول اللہ کو, تو وہ سوال کرنے والا تو اتباع کرنے والا کتنا چنگا لفظ. سوال تے اتباع, انسان نو اپنے واسطے اے لفظ استعمال کردے کدے بھی آر نہیں محسوس ہوں, لیکن تقلید اے لفظ ایسا لغو قسم دا لفظ ہے, قرآن اور حدیث میں یہ استعمال ہی نہیں. کون جی افسر قرآن مجید میں یہ کہیں لفظ آیا
تقلید نہیں آیا, لیکن صلاحیت جانوروں,
وہ جانوروں کے لیے قلائد کا لفظ آیا کہ جانوروں کو پٹے ڈالے جاتے ہیں. جانوروں کے لیے پٹے ڈالنے کا حکم آیا ہے کہ جن جانوروں کے گلوں میں پرانے جوتوں کے ہار ڈال کے یا اور اس طرح کے چمڑے کے ہار ڈال کے حاجی لے جایا کرتے تھے قربانیوں کے طور پر, اس کا ذکر آیا ہے. لیکن انسانوں کو جانور کی سطح پر لا کے مقلد بنانے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا. یہ لفظ اس معنی میں جس معنی میں یہ لفظ بولتے ہیں قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ تقلید کرو, اور احادیث میں بھی یہ کہیں نہیں آیا. یہ آتا ہے کہ میں کن تو اپنے لوگ کلائے گا حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے لیے ہار اور پٹے میں ان کو بٹا کرتی تھی, اور ان کو تیار کیا کرتی تھی اور ڈالا کرتی تھی، لیکن قرآن اور حدیث میں انسانوں کے لیے پتہ نہیں تیار کیے گئے. انسانوں کو تو یہی کہا گیا ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ پوچھو، سمجھو اور اس کے پیچھے چلو، اتباع کرو. یہ کتنا اچھا لفظ ہے. اور جو عالم آدمی ہے، جو علم والا ہے، سمجھدار ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ساری عمر پڑھا کس لیے؟ وہ 8-8 سال کے بھی پڑھ کے 10-10 سال زکات کھا کے لوگوں کی پھر بھی یہی کہتے ہو کہ ہم سے علم ہے. کرتے کیا ہو ان مدرسوں میں اور ان دارالعلوموں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو ساری عمر بتاؤ؟ تم 10 سال تک پڑھتے، کئی 14 سال تک پڑھ دیتے، 14-14 علم پڑھ دیتے. مفتی صاحب کا نے خبر 4 علم پڑھنے پہ دے، 4 علم بھی پڑھنے پہ دے. وہ اتنا پڑھ کے بھی ساری عمر جہل ہی رہتے ہو، تو اسے کی کرتے ہو؟ کیوں قوم کا مال خراب کرتے ہو؟ کسی اور پاسے لاؤ اس مال میں، کوئی نتیجہ نکلے. بند کرو ان دارالعلوم جو جہل پیدا ہو جائے، جنہوں پتا ہی کوئی نہیں ہے، رات کے دن ایویں اکھا بند کر کے لوگوں نے چھڑے جائے. ہاتھ دو بھی تو ڈیر سمجھ نہیں آنی تمہیں گل. اللہ کہتے ہیں جی کہ تکلیف جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اور میں کہتا ہوں تکلیف کوئی راستہ ہی نہیں، تکلیف کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ جسے کوئی سمجھدار کو عقل مند آدمی اختیار کرے. یہ تو انسان کو دے بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو مقلد بنائے. جیسے میں نے امام ابو عمر مصعب بن عبد البر کا شعر آپ کو سنایا تھا، اور اسی طرح جو بھی کوئی عقل مند آدمی ہے، اقبال نے کیا کہا ہے، تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. اور تقلید کرنا ہو تو چھونی چ پانی لے کے ڈب مرو. تقلید کرنا بندے کا کام ہے، اور چھونی چ پانی لے کے ڈب مرو. اللہ نے بندے بندہ آگے بندہ تقلید کرے. اللہ پاک نے انسان بنایا، تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا. میں نے مثنوی دیکھی، اس میں تقلید کی مذمت. میں نے شادی کی بوستان دیکھی، اس میں تقلید کی مذمت. صحابہ کے آثار دیکھے، اس میں تقلید کی مذمت. قرآن کی آیات دیکھی، اس میں تقلید کی مذمت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھی، اس میں تقلید کی مذمت. ہر جگہ تقلید کی مذمت بھری پڑی ہے. اور لیکن ان ہمارے دانش مندوں کو اسی بات پر اصرار ہے کہ نہیں، ساری دنیا کچھ کہتی رہے، ہم نے تو ایسے اندھے مقلد ہی رہنا ہے. ہمیں اسی پر اصرار ہے کہ ہم نے ایسے ہی جینا ہے اور ایسے ہی مرنا ہے. چنگا پھر جاؤ نولی ہی مات اللہ، جدھر نو تھی منہ کیا پھر ادھر تھی دھکا دے رہے ہو، لگے جاؤ پھر پیچھے جانا، لگے جاؤ. ابھی تو نکی کیا تھا، ہم تو بھائی آپ کو اس راستے کی طرف بلاتے ہیں جو راستہ سلامتی کا راستہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ. اپنے ہر ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں، اور یہ ہدایت کا راستہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی راستے پر زندہ رکھے، اور اسی راستے پر موت دے، اور اسی راستے پر قیامت کے دن اٹھائے، اور اسی راستے کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کو اٹھائے، ان کے حوض کوثر سے ہمیں جام پلائے، اور ان کی شفاعت کے جھنڈے کے تلے ہمیں کھڑا کرے، اور جنت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وہی ہمارے حادی و مرشد ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے رسول ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں. ہمارا سب کچھ خدا کے بعد وہی ہے، معبود و مدعا اور الہ ہمارا اللہ رب العزت ہے، اور رب و رہنما ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین، فقہائے کرام اور محدثین اعظام، اور امت کے جو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھی دین کی کوئی خدمت کی ہے، ہم تہے دل سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، اور بہت ہی ممنونیت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. اور اللہ کے حضور تک دعا ہے کہ اے اللہ انہیں ان کی ان عظیم خدمات کا عظیم صلہ عطا فرما، اور ان کی ان خدمتوں کو قبول فرما کے ان کے درجے بلند فرما. لیکن جن لوگوں نے دین کے نام پر، دین کے اندر جال سازی کی ہے، دجل کیا ہے، تحریف کی ہے، مکر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا ہے، اور وہ اس حدیث کا مصداق بنے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان اخوف ما اخاف الا امتی الائمت المدلی، میری امت کو دجال کے بعد اگر کسی کا خطرہ ہے تو یہ گمراہ کرنے والے مولوی ہیں، یہ لوگوں کو میری راہ سے ہٹا کر دوسری راہوں پر ڈالنے والے رہنما ہیں، یہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پیچھے چلو اور ان کو دھول بلیوں میں لے جاتے ہیں، یہ اس امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس امت کے خطرناک ترین دشمن ہیں، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ اللہ کے بندو، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی چپڑی چپڑی شکلوں پر نہ جانا اور ان کے ڈھیلے ڈھالے چولوں پر نہ جانا۔ وہ ایک اثر میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر یلبسون جلود الزام و قلوبهم قلوب الزیاف، ایک روایت ہے کہ بھیڑ کی کھال پہنتے ہیں اور بھیڑیے جیسے دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بڑے میٹھے اور اندر سے چھرا بغل میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، موقع ملتا ہے گھونپ دیتے ہیں، کبھی وہ معاف نہیں کرتے، کبھی نہیں چھوڑتے، کس موقع پر انہوں نے معاف کیا؟ اگر کبھی کوئی بریلویوں کے ساتھ معاملہ آ گیا تو وہ کیا لدھیانوی صاحب ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں ہمارا تو بریلویوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو تھوڑا سا اختلاف ہے، اصل اختلاف ہمارا ہے لدھیانوی کے ساتھ، اور جب وہ مسجد چھین لیتے ہیں دو دن سلوات پڑھ کے پھر آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں یار ملحد بھائیوں آؤ ہمارا ساتھ دو، آؤ ہمارا ساتھ دو، ہماری مسجد چھین لی گئی ہے، اور جب موقع ملتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو خبردار رہو، خبردار رہو، یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، تمہاری خیر خواہی وہ کرتا ہے، تمہاری خیر خواہی کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ ہے جو قرآن اور حدیث تمہیں سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث تمہیں پہنچاتا ہے، اس کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور باقی سارے مطلبی یار اللہ رب العزت سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف رکھنا، باتیں کچھ ایسی بھی کہہ دی گئی ہیں، گفتنی نہ گفتنی پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے کہا میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، آج موقع ملا ہے پھر زندگی کا پتہ نہیں کہ کبھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ کے سامنے حقائق کھول کر بیان کر دوں اور پوری طرح انکشاف ہو جائے آپ کو اور پوری طرح آگہی حاصل ہو جائے اور آپ کو کوئی چکر نہ دے سکے اور کوئی چکمہ نہ دے سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کل کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سن لو، کسی اہل حدیث نے، کسی اہل حدیث مصنف نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی تابعی نے، کسی صحابی نے کچھ کہا ہو، اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو کسی اہل حدیث سے یہ نہیں کہا جاتا، قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل نہیں ہے، اس سے نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نے یہ لکھا ہے تم اس کو کیوں نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کو۔ اور بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک بات پھر یاد آ گئی، ایک نقطہ اور یاد آ گیا اور یہ بھی بڑا ضروری وضاحت کرنے والا نقطہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، اجماع قیاس کو نہیں مانتے، یہ اجماع قیاس کو نہیں مانتے، اور مفتی صاحب یہ بھی پتا ہے کہ اجماع اور قیاس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کوئی اجماع ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے بغیر ہو سکتا ہو، کوئی قیاس ایسا نہیں ہے جو قرآن اور سنت کی اصل کے بغیر ہو سکتا ہو، اجماع اور قیاس دونوں قرآن حدیث کی طرف راجے ہیں، اور اگر اجماع اور قیاس قرآن اور حدیث کی طرف راجے نہ ہو تو کوئی اجماع نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں، جاؤ ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس اجماع کی کوئی سند نہیں ہے، جس قیاس کی کوئی صحیح اصل نہیں ہے، اور جو قیاس یہ تمہارے باہیات قیاس، یہ شیطانی قیاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قطعاً ان سے بری، بڑا لمبا مضمون تھا یہ قیاسوں والا اور یہ فقاعت والا، شرم آتی ہے، میں نے اس لیے اس کو نظر انداز کر دیا ہے کہ شریف آدمی سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور سنا نہیں جاتا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کی اصل نہیں ہے تو ان کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو وسواس الشیاطینی ہے. العلم قال اللہ قال رسوله وقال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم تو یہ ہوتا ہے قال اللہ ہو قال الرسول ہو کسی صحابی کا قول ہو, علم تو یہ ہوتا ہے. مل علم نصب کا دل خلاف جہالتن بین الحدیث و بین رائے فلانی. ایک طرف سے حدیث پیش کرو اور دوسری طرف سے کہو نہیں ہم مقلد ہوتے ہیں, ہم مقلد ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کون کہتا ہے ہم مقلد ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو شیخ الحدیثوں نے لکھا ہوا ہے, شیخ الحدیثوں نے لکھا ہوا ہے, شیخ الحدیثوں نے لکھا ہوا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے, مذہب بھی صحیح ہے, مسئلہ بھی صحیح ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم تو مقلد ہیں, ہم تو مقلد ہیں. اس لیے میرے بھائیو عرض یہ ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو مانتے ہیں اور جس اجماع اور قیاس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے اس کو بھی مانتے ہیں, اور جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر نہیں ہے اس کو ہم قطعاً نہیں مانتے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے, 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 تو آپ کہیں کہ بھائیو کسی کا لکھا نہ لاؤ, صحیح قرآن مجید کی کوئی آیت لے آؤ اور صحیح حدیث لے آؤ. اگر لے آؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اگر نہیں لاتے تو ساری دنیا کا اکٹھا کر کے لے آؤ, ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ نقطے میرے یاد رہیں گے اور زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مجلس میں اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی, آخر میں انسان ہوں, میں بشر, میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں, اور سچی بات ہے کہ قرآن اور حدیث پر جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو پھر اللہ اکبر گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا. جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات, جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو انسان اپنے آپ کو کیسے قابو کرے؟ یہ انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے, اس کے دین کا مسئلہ ہے, دین کے ناموس کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات آ گئی ہے اور اے اللہ تجھے ناپسند ہے وہ بات, تو اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اور یا اللہ میری باتوں کے اندر جو حق تھا, یا اللہ اس حق کے لیے میرے دل میں بھی جگہ پیدا فرما اور بھائیوں کے دل میں بھی جگہ پیدا فرما, اور ہمیں حق کو ماننے والا بنا, ہم حق کا ساتھ دینے والے ہوں, ہم دھڑے بندیوں میں پڑنے والے نہ ہوں, گروہ بندیوں کے شکار ہونے والے نہ ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا. اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا راشدين مهديين, اللهم اجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. اچھا ابھی ایک بات باقی ہے, سوال کا جواب پوچھنے والے کے لیے بھی ایک ادب ہے اور سوال کا جواب دینے والے کے لیے بھی ایک ادب ہے. سوال پوچھنے والے کے لیے تو یہ ادب ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے پوچھنا چاہیے, جھگڑنے کے لیے پوچھنا نہیں چاہیے. اور جواب دینے والے کے لیے یہ ہے کہ اگر اسے آتا ہو تو اس کا جواب دے دے, اور اگر نہیں آتا تو کہہ دے کہ بھئی مجھے نہیں آتا, میں یہ نہیں جانتا. اور یہ نہیں آتے کو یہ کہہ دینا کہ نہیں آتا یہ کوئی عیب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 34 مسئلوں میں توقف کیا, 14 مسئلہ 14 مسئلوں میں انہوں نے توقف کیا, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مسئلے نہیں آتے, توقف کیا ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ پوچھنے آئے اور انہوں نے آ کر ان سے سوال کیے, تو انہوں نے کئی سارے مسئلوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے نہیں آتے, میں ان کا جواب نہیں دے سکتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا, آپ کو اس کا جواب نہیں آتا. کہنے لگے جاؤ بھائی, جا کے باہر اعلان کر دو کہ مالک کو نہیں آتا, مجھے نہیں آتا تو میں اپنے پاس سے جواب دے. اگر مجھے آتا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو میں انشاءاللہ العزیز بخل نہیں کروں گا, کیونکہ جو علم انسان کے پاس ہو اس کو چھپانا گناہ ہے, حرام ہے, اس علم کا ظاہر کرنا فرض ہے. اگر مجھے نہیں آتا تو میرے بھائی مجھ سے بڑے عالم اور بہت بڑے ہمارے فاضل دوست حضرت حافظ صاحب تشریف فرمائے, انشاءاللہ العزیز وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. اگر ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ ایسا ہو تو وہ فوضا کلے بھی علم علیم اور علماء موجود ہیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. بہرحال ہمیں عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, جو چاہو پوچھو. نہیں بھائی, دین کے طالب علم ہیں, اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ دی ہے اور قرآن حدیث کا فہم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اس اللہ کے بخشے ہوئے فہم کے مطابق اور اس جو علم ہمیں حاصل ہے اس کے مطابق جو ہم جانتے ہیں. عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال میرے سامنے یہ ہے, جس طرح گائے کا گوشت اور دودھ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ حلال ہے, اسی طرح بھینس کے گوشت اور دودھ کے متعلق کوئی حدیث بیان کرے. یہ سوال ہے, بھینس کے گوشت اور دودھ کے متعلق کوئی حدیث بیان کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے, وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, کہ جوڑا گائے کا اور جوڑا اونٹوں کا اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اور علماء لغت, جو عربی زبان کے لغت دان علماء ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بکر کا لفظ بھینس پر بھی بولا جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ بھینس جو ہے بکر کے اندر شامل ہو جاتی ہے, کہ یہ بکر کا لفظ مشترک ہے گائے اور بھینس دونوں کے لیے, یہ علماء لغت نے لکھا ہے. اور قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا بھائی؟ عربی میں نازل ہوا ہے, عربی زبان میں نازل ہوا ہے. تو عربی زبان کا جو معنی لغت کے علماء بتاتے ہیں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات میں آگے عرض کروں, اس سے بھی زیادہ بات ہے, وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا, احلت لکم بہیمت الانعام, تمہارے لیے یہ چوپائے جو ہیں گھریلو پالتو چوپائے, یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا. احلت لکم بہیمت الانعام, یہ بہیمت الانعام, بہیما کس کو کہتے ہیں؟ چار پائے. اور انعام کس کو کہتے ہیں؟ انعام بھی چار پائے کو کہتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جانور ہوتے ہیں انعام جو جگاری کرتے ہیں, اجتراع کرنے والے. اور بعض نے اور بھی کہا ہے. تو بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہیمت الانعام کا جو لفظ ہے اس میں یہ جو گھروں میں چار پائے آپ رکھتے ہیں چوپائے, یہ اس میں آتے ہیں, اور یہ بہیما تمہارے لیے حلال کیے گئے. اور اس میں بحث بھی آتی, بحث بھی اس میں شامل ہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, تمہارے لیے ہم نے ان چوپایوں کے اندر دودھ پیدا کیا ہے. اور اسی طرح فرمایا, ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. یہ تمہارے لیے چار پائے ہم نے پیدا کیے ہیں, ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. تو اس لیے بھینس کے دودھ کے متعلق اور بھینس کے گوشت کے متعلق تو قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے, اور حدیث کے اندر ایسی چیزیں ظاہر کر دی گئی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں, تو وہ حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. تو قرآن مجید میں جس چیز کی وضاحت آ گئی ہے وہ اس کو کافی سمجھا جائے گا. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد کا محراب بنانا ثابت کریں, صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, تو فرشتوں نے آ کر ان کو ندا کی اور انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اور زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں, اور یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر کر کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے, اولئک الذین ہداهم اللہ فبهداه مقتدی, کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. تو اگر زکریا علیہ السلام کا قرآن مجید میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, تو شر من قبلنا شر لنا اور اولئک الذین ہدا اللہ فبهداه مقتدی, اس کے تحت مسجد کا محراب بنانا جائز ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے سلسلے میں کسی آدمی کے پاس کوئی صحیح حدیث ہو تو وہ ہمیں بتا دے, ہمیں انشاءاللہ العزیز ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہے, ہم صحیح حدیث کو بڑے کھلے دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے, اور قرآن اور حدیث یہ دونوں ہی اللہ کا حکم بیان کرنے والے ہیں. جی بہت اچھی بات. اب واقعہ ہم اللہ تعالیٰ بجائے خیر دے میرے بھائی حضرت مشریف صاحب کو کہ انہوں نے میری صحت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میں ذرا اب تھوڑی دیر توقف کر لوں, حضرت صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے علم کے مبلغ کے مطابق ہم نے آپ کو جواب دینا ہے, جو ہمیں آتا ہے انشاءاللہ العزیز عمل کر دیتے ہیں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حضرات آپ نے بڑی لمبی گفتگو سنی ہے حضرت آپ صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. یہ ہماری جماعت کے بہت ہی عظیم عالم ہیں, اور اللہ عز و جلال نے بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور ہماری جماعت کے ترجمان اور ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی صحت کافی خراب تھی, لیکن ساتھیوں کا یہ اصرار تھا اور میرا بھی اس بات پر کافی اصرار تھا کہ آپ نے چونکہ پہلے درس دیے ہیں اور آپ کے درس کے جواب میں ہی جو مولانا آئے تھے انہوں نے درس دیا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ہی گفتگو فرمائیں, ورنہ ان کی طبیعت تو اس قابل نہیں تھی. اب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ہمت اور توفیق عطا کی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کے لیے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور علم و فضل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت فرمائے, اور ان کے ذریعے کتاب و سنت کا نور اور روشنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معاشرے میں دنیا میں پھیلائے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب میں حرم شریف کے امام امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں یا نہیں؟ جہاں تک ہم وہاں پڑھتے رہے سعودی عرب میں مدینہ شریف میں 4 سال، اس کے بعد بھی وہاں رہنے کا موقع ملا، اور سعودی عرب حرم شریف کے امام شیخ محمد بن عبداللہ سبیل حفظہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھنے کا اور ان کی تقریریں سننے کا موقع ملا، تو ان کے درمیان اور مقلد کے درمیان زمین و آسمان کا فرق پایا ہے. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ان اقوال کو اور ان کے ان فتووں کو مانتے ہیں جن کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود ہو، تو یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کی تعریف آپ نے ابھی سنی تھی حضرت آپ صاحب سے کہ کسی ایسے انسان کی بات کو بغیر حجت کے بغیر دلیل کے اس کی بات کو مان لیں جس کی بات دلیل نہیں ہے. اگر کوئی امام کی بات کو اس لیے مان لیتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے تو اس کو تقلید نہیں کہتے، یہ اتباع ہے. تو شیخ محمد بن عبداللہ سبیل وہاں کے امام، ان کی کتابیں پڑھی ہیں جس بات میں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اس کو وہ مانتے ہیں، اور جس میں ان کے پاس دلیل نہ ہو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے یہ تقلید نہیں ہے. اور میرے کانوں میں اب بھی شیخ سبیل حافظہ اللہ کی یہ الفاظ گونج رہے ہیں. ان کے ایک خطبے میں میں نے یہ الفاظ سنے اور کئی دفعہ میں نے یہ ساتھیوں کو بتلائے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ یہ فرمایا تھا. وہ فرمانے لگے کہ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اقوال الائمہ تے فوق رؤوسنا، ہم ائمہ کے اقوال کو اپنے سروں کے اوپر رکھتے ہیں، ولیکن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق رؤوسہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اماموں کے سروں کے اوپر رکھتے ہیں. یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہے؟ ایک مثال تو حضرت آف صاحب نے دی کہ مولوی محمود الحسن صاحب نے تقریر ترمذی لکھی ہے، اس میں خیار مجلس کے بیع کا اختیار یہ مجلس کے تفرق سے یہ ختم ہوتا ہے یا بات کے تفرق سے ختم ہوتا ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہوئے آخر میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ صحیح حدیث، یعنی اب آپ فرق دیکھیں کہ حرم شریف کے امام کی بات تو میں نے آپ کو سنا دی، اور ادھر جو تقلید ہے ہمارے اس ہندوستان پاکستان میں احناف کے ہاں بالکل اندھی اور بالکل جلد جو تقلید ہے، آپ اس کی دو مثالیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ حدیث تو صحیح امام شافعی کے موقف کی تائید کرتی ہے. حدیث صحیح امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب اور موقف کی تائید کرتی ہے، لیکن نحن مقلدون لابی حنیفہ تجب علینا تقلید امامنا، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے. حدیث کو صحیح مان رہے ہیں کہ وہ امام صاحب کے موقف کے خلاف ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ مقلد ہیں اس لیے امام صاحب کی تقلید اور ان کے قول کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے. اس طرح کی تقلید ہم نے ائمہ حرم کے اندر نہیں دیکھی ہے. دوسری مثال ابن نجیم، جو بہت بڑا حنفیوں کا فقیہ ہے اور کنز الدقائق کا شارع ہے، البحر الرائق اس کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں کوئی کافر غیر مسلم ہو اور وہ ذمی ہو، ذمی کا یہ معنی ہے کہ اسلامی حکومت اس سے جزیہ لے اور اس کے جان اور مال کی حفاظت کرے، اسلامی حکومتوں سے جزیہ لے اور اس کے جان اور مال کی حفاظت کرے. اگر یہ شخص مسلمانوں کے درمیان اسلامی حکومت میں رہنے والا جزیہ دے کر اپنی جان اور مال کی حفاظت کروانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو کیا اس کو قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے؟ اس میں تین امام ایک طرف ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. یہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر ذمی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کو قتل کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کنز الدقائق میں یہ لکھا ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے. اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ابن نجیم حنفی آخر میں جا کر یہ لکھتے ہیں، اور یہ بڑے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تکلیف کس طرح انسان کو اندھا کرتی ہے بلکہ اس کی ایمانی غیرت کو بھی سلب کر لیتی ہے، کہ انسان اپنے اندر ایمان کی آواز اور پاتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ اور فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. وہ آخر میں فرماتے ہیں نام نفس المؤمن تمیل الى مذهب المخالف في مسألة السب لكن اتباعنا للمذهب واجب، کہ ایک مومن کا ضمیر جو اس کا ایمان گواہی دیتا ہے نا، ایک مومن کا ضمیر تو اس مسئلے میں مخالف کے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے موقف کی طرف ایک مومن کے دل کا رجحان ہوتا ہے، لیکن اتباع ہونا للمذہب واجب، لیکن ہم کیا کریں، مذہب کی اتباع ہمارے لیے واجب ہے. تو میرے بھائیو، ایسی تقلید ہم نے ائمہ حرم میں نہیں دیکھی ہے. حرم شریف کے امام وہ بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مان لیتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو، اور جو اس کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے الفاظ آپ یاد رکھ لیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ائمہ کے اقوال ہم اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، ولیکن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق رؤوسہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سروں پر ہے. یہ دوسرا سوال ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق جان کریں. اصل میں سنت کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، ایک معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ کون سا معنی ہے؟ وہ خود قواعد الفقہ حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ حدیث سے مراد ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، کہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، آپ کا فعل ہے، اور آپ کا سکوت ہے، آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ خاموش رہے ہوں، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سنت کا بھی یہی معنی ہے، اگرچہ حدیث کا اطلاق صحابی کی بات پہ بھی ہو جاتا ہے، تابعین کی بات پہ بھی کر دیتے ہیں اور اس کو مقید کر دیتے ہیں کہ یہ موقوف حدیث ہے، یہ مقطوع ہے. سنت ایک معنی میں جب ادلہ کے اندر، سنت کا لفظ استعمال ہو ادلہ کے اندر، تو پھر سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب ادلہ کے اندر سنت کا لفظ استعمال ہو تو پھر سنت اور حدیث کا دونوں کا ایک معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر. لیکن جب سنت کا لفظ احکام میں استعمال ہوتا ہے جو فقہا استعمال کرتے ہیں، تو پھر سنت کا لفظ واجب اور فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ چیز سنت ہے، اس کا یہ معنی مراد دیا جاتا ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اسی طرح تیسرا معنی سنت کا کہ سنت بدعت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے، سنت بدعت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. کیا معنی کہ یہ چیز سنت ہے، کیا معنی کہ بدعت نہیں ہے، اور بدعت ہے کیا معنی یہ سنت نہیں ہے. تو اس وقت اس کا اطلاق عام ہوتا ہے عقائد کے اوپر بھی، اعمال کے اوپر بھی، اور جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور پھر صحابہ اکرام کے اندر وہ طریقہ آیا ہے، آگے امام دین نے لیا ہے، اس سب طریقے کو سنت کہا جاتا ہے بدعت کے مقابلے میں. یہ ایک اور کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، کہ اسلام دونوں ہاتھوں سے نہیں حضور سے ثابت ہے. کہ کیا؟ کہ اسلام دونوں ہاتھوں سے نہیں.
اسلام ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے ثابت ہے.
اچھا, لیکن یہاں دونوں ہی لکھا ہے. بہرحال صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر دو ہاتھوں سے اسلام یا مصافحے کا ذکر نہیں. صحیح بخاری کی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کیا باب باندھا, باب الاخذ بالیدین, کہ دونوں ہاتھوں کو پکڑ لینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ کیا باندھا ہے, باب الاخذ بالیدین, کہ دونوں ہاتھوں کو پکڑنا. یہ کس وقت پکڑنا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اور جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ, کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا کہ میری ہتھیلی آپ کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی. کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اور میری ہتھیلی آپ کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی. یہاں پہلے تو آپ غور کریں کہ اس حدیث میں نہ مصافحے کا ذکر ہے, نہ سلام کا ذکر ہے, اور نہ ملاقات کا ذکر ہے کہ آپ ملے اور میرے دونوں ہاتھ آپ نے لے لیے, یا سلام کیا یا مصافحہ کیا. نہ سلام کا ذکر ہے اور نہ مصافحے کا ذکر ہے. اس حدیث کا سلام اور مصافحے سے کوئی تعلق نہیں. اس حدیث میں یہ ہے کہ مجھے جب آپ نے تشہد سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. یہ آپ اس طرح سمجھے کہ جس طرح ایک مشفق استاد طالب علم کو توجہ دلانے کے لیے اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کو توجہ رہے کہ میں اس کو کیا پڑھا رہا ہوں اور کیا سکھا رہا ہوں, اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ لیا. آپ غور فرمائیں اس میں, وہ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی. سبھی دو ہاتھ کس کے تھے؟ دو ہاتھ کس کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ایک ہاتھ کس کا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ احترام اور ادب کا تقاضا ہے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود کا احترام کرنا چاہیے تھا, یا عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے تھا؟ اگر یہ مصافحہ ہوتا اور یہ بطور احترام ہوتا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ گستاخی ہوتی, تو پھر چاہیے یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دو ہاتھ آگے سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی ہاتھ ہے. اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ گستاخی ہے اور اس حدیث کا مصافحے سے تعلق ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے دو ہاتھ کر رہے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ہاتھ کر رہے ہیں, کیا وہ گستاخی کر رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا مصافحے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسری جو بہت سی احادیث ہیں ان میں مصافحے کا ذکر یہ آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا کرتے تھے, دائیں ہاتھ کے ساتھ. اس موضوع کے اوپر امام عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور تنزی کے شارح گزرے ہیں, تحفۃ الحافظی کے وہ مؤلف ہیں, اور ان کی محنتوں سے اللہ جلال نے پوری دنیا میں اس علاقے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ان کی اس محنت سے اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی اور نور پھیلایا ہے. ان کی ایک کتاب ہے المقالۃ الحسنی فی سنیت المصافحۃ بالید الیمنی, کہ مسنون یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی مصافحہ کیا جائے. اس کے اوپر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے, وہ بھی اگر آپ اس کو پڑھیں یا مطالعہ کریں تو بہت فائدہ ہوگا. مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے اور اس روایت کا دو مصافحے سے, دو ہاتھ کے ساتھ مصافحے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان کے پیچھے کیا ہونا اس کا، یعنی مخلدین کے پیچھے؟
میں نے
یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اہل حدیث ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے ثابت کریں کہ کیسی ہے؟ میرے بھائیو، یہ تو آپ نے حضرت آف صاحب کی تقریر میں سنا ہے کہ اہل حدیث اور مقلد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مقلد کا نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کا عمل درست ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس دین کے اوپر قائم ہوتا ہے جس دین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا ہے. اور امام وہ ہونا چاہیے کہ جو عقیدتاً بہتر ہو، عمل اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو، اچھا ہو، اس کو انسان اپنا امام بناتا ہے اور اس کے پیچھے وہ نماز کو پڑھتا ہے. تقلید یہ اس دین کے اندر اور اس امت کے اندر ایک بدعت کے طور پر یہ چیز آئی ہے، اور تقلید بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو مبارک دور ہیں ان کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو جب بدعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یقبل صاحب بدعت حتی یدع، ان اللہ حجب توبتا ان صاحب بدعت حتی یدع، کہ اللہ عز و جلال نے تو بدعتی کی توبہ سے بھی پردہ کر لیا ہے، حجب توبہ، توبہ سے بھی پردہ کر لیا ہے، جب تک وہ بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. تو ایک قرآن اور سنت کا عقیدہ رکھنے والا ایسے آدمی کے پیچھے کس طرح نماز پڑھے جو تقلید کے اوپر جمع ہوا ہے، اور قرآن اور سنت کے واضح ہونے کے بعد بھی وہ تقلید کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کہ جو بالکل گمراہی ہے اور بالکل ایک بدعت ہے، اور پھر جو وہ عمل کر رہا ہے وہ بھی خلاف سنت ہے جس کو اللہ عزوجلال قبول نہیں فرماتے، تو پھر ایک اہل حدیث کو جو کتاب و سنت کا حامل ہے، ایک مقلد کے پیچھے کہ جس کا کوئی مذہب نہیں، جس کو قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں، جس کا کوئی عقیدہ نہیں اور عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ کس طرح اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ بھائی کہتے ہیں کہ مسجد کا نام جامع مسجد اہل حدیث رکھنا کیا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تشخص کے لیے اور تعارف کے لیے، امتیاز کے لیے مسجدوں کے نام علیحدہ علیحدہ رکھ لیے جاتے تھے، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. قبیلے کی مناسبت سے، جس محلے کی مناسبت سے، کسی محلے کے اندر مسجد ہے یا ایک خاندان نے وہ مسجد بنائی ہے، اس وجہ سے اس میں امتیاز اور تعارف کے لیے مسجد کے ساتھ کوئی نام رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بات وہی ہے جو حضرت آف صاحب نے پہلے بتلائی ہے کہ مقلد اپنے قول سے باہر نہیں نکلتا، قرآن و سنت کا وہ مطالعہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ جو قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے. کبھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کروایا، گھوڑ دوڑ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروایا، اور کہاں تک کروایا کہ یہاں سے لے کر مسجد بنی زریق تک. یہ مسجد کی نسبت کدھر کی ہے؟ حدیث کے اندر یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بنو زریق کی مسجد. اب مسجد کی نسبت بنو زریق کی طرف کرنا کہ بنو زریق کی مسجد ہے، بنو زریق کی مسجد ہے اس کی طرف نسبت ہے اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر ہے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ امتیاز کے لیے، تشخص کے لیے اور ایک تعارف کے لیے اور ایک سنت کی یہ علامت کا یہ تعارف کروانے کے لیے یہ اگر نام رکھ لیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جس طرح حدیث میں مسجد بنی زریق آتی ہے کہ بنو زریق کی مسجد تھی، وہاں سے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو دوڑایا تھا، اسی طرح اگر مسجد اہل حدیث ایک تشخص، امتیاز اور تعارف کے طور پر نام رکھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ کئی مسجدیں بنی اور آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ قلیل من عبادی الشکور, اب تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ اپنا اپنے فضل و کرم سے اس آواز کو بہت پھیلایا ہر بستی میں, ہر گاؤں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, آپ تو اہل حدیث نظر آتے ہیں. ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ ایک ایک اہل حدیث اور کئی بستیاں ایسی تھیں کہ وہاں کسی اہل حدیث کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. کئی مسجدیں اہل حدیثوں نے بنائی اور جو بندیوں نے بریلویوں نے ان کے اوپر قبضے کیے. مولانا غلام اللہ صاحب جو بڑے مشہور مبلغ تھے توحید کے, دیوبندی حضرات کے عالم تھے, یہاں راول پنڈی کے اندر اہل حدیثوں نے مسجد بنائی اور دیوبندیوں نے وہاں قبضہ کیا, بڑی سفارشیں کی لیکن چھوڑا نہیں. اگر اہل حدیث مسجد بنا کر اس کے اوپر اپنا اہل حدیث نام لکھتے ہیں تاکہ کوئی غصب نہ کر سکے اور ڈاکہ نہ ڈال سکے, اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اس لیے اہل حدیث نام سے مسجد کو رجسٹرڈ کروا لیں یا نام لکھوا لیں ایک مجبوری کے تحت, اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی کباحت ہے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اور باغی کی بغاوت سے اور زیادتی سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے تحفظ کے لیے مسجد کے ساتھ اہل حدیث کا نام یہ رجسٹرڈ کروا لیتا ہے یا مسجد بنا لیتا ہے کہ کوئی حملہ نہ کر سکے, کوئی چھین نہ سکے, کوئی زیادتی نہ کر سکے, اس میں کون سی قباحت ہے؟ یہ تو ایک نیا سبب پیدا ہوا. آپ کی طرف سے یہ تفریق اور یہ تقسیم شروع نہ ہوتی تو ہمیں علیحدہ مسجد بنا کر اہل حدیث نام سے بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر یہ ہندوستان میں علماء احناف کی طرف سے یہ کتابیں نہ لکھی جاتی کہ وہابیوں کو اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دو تو ہمیں یہ علیحدہ اپنے تشخص سے مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ آپ کی مسجدوں میں جا کر آپ کو بھی صحیح راستہ بتلاتے اور کتاب و سنت کے اوپر آپ کو بھی لگاتے, ہمارا بھی فرض پورا ہو جاتا. تو بہرحال صحیح بخاری کی وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتلائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کا تشخص اس کو یعنی کسی بھی نام سے, قبیلے کے نام سے, اس علاقے کے نام سے, یا اپنے ایک تشخص امتیاز کے نام سے متعارف کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. احناف کہتے ہیں کہ حج کے فارم پر کرتے وقت اس پر لکھنا پڑتا ہے کہ میں فلاں کا مقلد ہوں, یعنی تقلید ضروری ہے, ورنہ سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فارم ہے اور کہاں یہ کیسی آپ ایسی بے تکی سی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے اور جن کا کوئی وزن نہیں ہے, اہل حدیث چاہتے ہیں اور کبھی اہل حدیث یہ نہیں لکھتا ہے.
سعودی عرب کے مفتی اعظم اہل حدیث,
سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ ابن باز, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے, وہ اہل حدیث ہیں, وہ اہل حدیث ہیں جو وہاں سب سے بڑے مفتی ہیں. تو یہ بالکل کسی نے غلط لکھا ہے اور شاید اپنے ذہن سے لکھ دیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.